قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عروة بن ابي وقاص عن ليلى اخي سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه سلمنا عليه اذا سمعت مني فاخبره قال فاخبره قالت فلما كان عمرو بن يقال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ابن اخي قد هدى الي فيه فقام عبد بن جمعه فقال اقول ابن عمرو الذي اخي ولد على فراشه فتسارق الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاخبره.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث شریف کو سمجھنے سے پہلے جاہلیت کا ایک پس منظر سمجھیے. زمانے جاہلیت میں بہت سارے مالک اپنی باندیوں کو عصمت فروشی کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی وہ باندی زنا بالاجرت کا کام کرتی تھی، اور زنا کرانے کے اوپر جو اجرت آوے وہ مالک لوگ لے لیتے تھے. تو جس طرح باندھی سے گھریلو خدمت لیتے تھے، مالک اپنا کام کرواتا تھا، اس طرح باندھیوں کو دوسروں کے پاس زنا کے لیے بھی بھیجتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو آمدنی ہوتی تھی وہ کھاتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ باندیاں خود خراب ہو جاتی تھی، یعنی جب اس کو زنا کے کام میں بھیجیں گے تو خود باندیوں کا مزاج اور عادت بگڑ جاتی تھی. بہت سی مرتبہ پھر ایسی باندیاں اپنی ذاتی خواہشات پوری کرانے کے لیے گندی شہوت کی تکمیل کے لیے ناجائز تعلقات بھی رکھتی تھی، اس لیے کہ اس کی عادت ہی بن گئی زینا، تو بار بار اس کو شہوت ابھرتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی، اور شہوت کی تسکین کے لیے وہ مردوں سے تعلقات بھی رکھتی تھی، غلط تعلقات. اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا، زمعہ کی باندی کا. یہ زمعہ، ان کا پورا نام ہے زمعہ ابن قیس العامیری، پورا نام زمعہ کا زمعہ ابن القیس العامیری. ان کا آسان تعارف یہ ہے کہ یہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہوتے ہیں، سودا بنت زمعہ، یہ اسی زمعہ پر سے ہیں. اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت سودا تھی. یہ زمعہ حضرت سودا کے والد ہوتے ہیں. یہ جو سودا ابن زمعہ ہیں، ان کی ایک باندی تھی، اور وہ باندی کو اسی طرح کے زنا کے کام کے لیے اجرت پر دیا کرتے تھے، اور جاہلیت میں یہ طریقہ عام تھا. اب ہوا یہ کہ کئی لوگ اس سے زنا کرتے تھے، چونکہ اس کو اجرت پر ہی رکھی ہوئی تھی، جس کے نتیجے کے اندر زمعہ کی باندی حاملہ ہو گئی۔ اب اگر یہ کسی کی بیوی ہوئے تو یہ حمل شوہر کا ہے، یہ کا بات واضح ہوئے، لیکن یہاں تو اس کے ساتھ زنا کرنے والے کئی لوگ ہیں، تو اس کو جو استقرار حمل ہوا تو کس کے ذریعے استقرار حمل ہوا، یہ متعین کرنا بہت مشکل۔ اب جاہلیت کے زمانے کا طریقہ اس میں یہ تھا کہ جس باندی کے پاس کئی لوگ آتے جاتے ہو اور وہ باندی حاملہ ہو جائے یا عورت حاملہ ہو جائے، تو جو بھی دعویٰ کرے کہ یہ میرا ہے تو اس کے ساتھ نسب کو جوڑ دیتے تھے، لاحق کر دیتے تھے نسب کو، کہ ایک بچہ غیر ثابت النسب رہے اس کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ جس ایک زانی نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے تو اس کے ساتھ نسب کو جوڑ دیا جائے۔ یہ طریقہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ اب یہ جو زمانہ کی باندھی تھی، اس کے ساتھ جو کئی لوگ زنا کر چکے، اس میں ایک نام آتا ہے عتبہ ابن ابی وقاص۔ یہ عتبہ ابن ابی وقاص مشہور جلیل القدر صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں اکثر حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا سکے اور کفر کی حالت کے اندر انتقال ہوا۔ عتبہ ابن ابی وقاص یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس باندی کے ساتھ زنا کیا، اور بھی لوگوں نے زنا کیا ہوگا۔ یہ عتبہ کو اس بات کا یقین تھا کہ زمعہ کی جو باندی حاملہ ہوئی ہے وہ میرے ذریعے سے ہی حاملہ ہوئی ہے، اور اس کا حمل کا استقرار میرے نطفے سے ہے۔ یہ عتبہ ابن ابی وقاص کو یقین تھا۔ اسی درمیان یہ ہوا کہ عتبہ ابن ابی وقاص کی بیماری کوئی لگ گئی اور انتقال کے قریب پہنچ گئے، تو انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تاکید سے وصیت کی کہ بھائی سعد، دیکھ مکہ کے اندر جو زمعہ کی باندی ہے، نام بتایا ہوگا، اس باندی کا ایک لڑکا ہوا ہے، حمل سے لڑکا بھی ہو چکا تھا، تو کہا وہ لڑکا میرا اپنا ہے، میرے نطفے سے ہے، اس لیے جب تمہیں موقع ملے تو اس بچے کو لے آنا اور اپنے خاندان کے افراد میں اس بچے کو جوڑ لینا، شامل کر لینا۔ یہ وصیت کی مرتے وقت پر عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو، یہ واقعہ وصیت کا مدینہ میں ہوا، اور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو مدینہ میں تھے اور وہ زمعہ کی باندی مکۃ المکرمہ میں رہتی تھی، اور حمل سے جو بچہ ہو گیا وہ بچہ بھی جو ہے مکۃ المکرمہ کے اندر تھا۔ حضرت سعد کو ایمان کی سعادت ہوئی، وہ مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے، اور ان کے بھائی نے مرتے مرتے ان سے وصیت کی تھی، وہ انہوں نے یاد رکھی۔ اب باندی کا جو بچہ ہوا ہے، یہ حضرت سعد کا بھتیجا کہنے کے مطابق، تو اس پر قبضہ لے ہوئے تو کیسے لے ہوئے؟ تو وہاں سے مدینہ سے تو کوئی ایسا موقع ملا نہیں، لیکن جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور مکہ دارالاسلام بن گیا، اور حضرت سعد بھی اس فتح کے اندر شامل تھے، تو حضرت سعد کی ملاقات ہو گئی اس بچے سے، زمعہ کی باندی کے بچے سے۔ اور وہ بچے کی عجیب بات یہ تھی کہ شکل صورت کے اعتبار سے وہ ہو بہو عتبہ ابن ابی وقاص جیسا ہی تھا، یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو بھائی مر گئے تھے، بالکل اس کی شکل صورت کا یہ بچہ تھا۔ یہ شکل، اور اس کے علاوہ عرب میں قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے۔ قیافہ شناسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا چہرہ، بدن کی کوئی نشانی دیکھ کر کے وہ پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا بچہ ہے، کس کا نہیں ہے، کس کا نواسا ہے، کس کا پوتا ہے۔ اس فن کے بڑے ماہر لوگ ہوا کرتے تھے، اور ایسے ایسے قیافہ شناس ماہر لوگ تھے کہ کوئی پورا چادر اوڑھ کے سویا ہو، صرف پیر کے پنجے نظر آ رہے ہو، تو پنجوں کے نشان سے بھی وہ لوگ کہہ دیتے تھے کہ یہ فلاں کے بیٹے کا پنجہ ہے، فلاں کے باپ کا پنجہ ہے۔ اتنے ماہر قیافہ شناس لوگ عرب کے اندر ہوا کرتے تھے۔ آپ نے سیرت پاک میں واقعہ پڑھا ہے کہ ہجرت کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے، تو مشرکین نے انہی قیافہ شناسوں سے مدد لی تھی تاکہ وہ حضور کے نشان قدم پہچانے، اور قیافہ شناسوں نے صحیح پہچانا، اور وہ لوگ غار ثور تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت فرمانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں غار میں حفاظت ہوئی، ورنہ قیافہ شناسوں نے نشان قدم بالکل ٹھیک پہچانا تھا اور غار تک وہ لوگ پہنچ بھی گئے تھے۔ تو یہ ظاہری علامات بھی یہی کہہ رہی تھی کہ زمعہ کی باندی کا جو بچہ ہے یہ عتبہ بن ابی وقاص کا ہے۔ اب جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے فتح مکہ کے موقع سے اس بچے کی ملاقات کی، اور اس کو مدینۃ المنورہ اپنے ساتھ لے آنے کا ارادہ فرمایا کہ میرے مرحوم بھائی کی وصیت ہے کہ وہ زمعہ کی باندی کا بچہ میرا ہے، جب موقع ہو تب آپ لے آنا، تو کہا میں اس بچے کو مدینہ اپنے ساتھ واپس لے جاؤں، یہ تو میرا بھتیجا ہے، میرے مرے ہوئے بھائی کی اولاد ہے، لے جانے کا ارادہ کیا۔ اب جب لے جانے کی تیاری کی تو ایک دوسرا حادثہ پیش آ گیا کہ جس کی باندی تھی یعنی زمعہ کا بیٹا، وہ مدعی کھڑا ہوا کہ بھئی اس بچے کو آپ کہاں لے جا رہے ہو مدینہ، یہ بچہ تو میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے، اسی لیے آپ کو لے جانے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔ اور میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے تو میں نہیں لے جانے دوں گا، یہ میرا بھائی ہے یا میرا غلام ہے، کیونکہ میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے تو میرا غلام ہے، اور میرے باپ نہیں ہے تو، اور میرا بھائی ہے ایک اعتبار سے دیکھنے جاؤں تو میرے باپ کی باندی کا بچہ، میں نہیں لے جانے دوں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہت کوشش کی کہ بھائی یہ تو میرے بھائی جو مر گئے عتبہ، ان کا یہ بچہ ہے، تمہارے باپ کی باندی وہ تو اجرت پر زنا میں چلتی تھی اور اس سے میرے بھائی نے بھی غلط تعلق کیا تھا اور اس کے نتیجے میں یہ بچہ ہوا ہے، دیکھ لو اس کی شکل صورت، یقین نہیں آتا ہو تو اپنے ڈی این اے ٹیسٹ کروا لے رہے، لیکن یہ بچہ میرے بھائی کا ہے، اور میرے بھائی نے بہت تاکید سے مجھے مرتے وقت کہا تھا کہ ساتھ تجھے جب موقع ملے تو یہ بچے کو اپنے خاندان میں لے آنا، اس کے لیے میں لے جاؤں گا۔ ادھر زما کا حقیقی بیٹا کہتا ہے میں نہیں لے جانے دوں گا، کہ میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے، میرا غلام ہے یا میرا بھائی ہے، میں نہیں لینے جانے دوں گا۔ معاملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اب الفاظ دیکھیے روایت کے، ان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، قالت کان عتبۃ بن ابی وقاص، کہ عتبہ بن ابی وقاص نے وصیت کی تھی، عہدہ کے معنی وصیت کی تھی، اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو کیا وصیت کی، کہ زمعہ کی باندی کا بچہ میرے نطفے سے ہیں، لہذا تو اس بچے کے اوپر قبضہ کر لینا، یعنی لا کر کے اپنے خاندان میں جوڑ دینا۔ قالت، ماں عائشہ فرماتی ہے، سو جب فتح مکہ والا سال ہوا، فتح مکہ والا موقع ہوا، وہاں تک میں وہ لڑکا جوان ہو گیا تھا، بڑا ہو گیا تھا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو پکڑ لیا، یعنی مدینہ لانے کا ارادہ کیا، اور حضرت سعد یوں کہنے لگے، ابن اخی، یہ تو میرے مرے ہوئے بھائی عتبہ کا بچہ ہے، میرے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس بچے پر قبضہ کر لینا، بس اسی موقع کے اوپر عبد ابن زمعہ مدعی بن کے کھڑا ہوا، یعنی زمعہ کا بیٹا ام المؤمنین حضرت سودا کا حقیقی بھائی، وہ دعویٰ کر کے کھڑا ہوا۔ فقال، اخی، یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے، اس کو تم کہاں لے جا رہے ہو، کیسے میرا بھائی ہوتا ہے، وابن ولیدتی، ابھی میرے ابا کی باندی کا بیٹا ہے، اسی لیے تم اس کو نہیں لے جا سکو گے۔ ولید علی فراشی، جو میرے باپ کے فراش کے اوپر پیدا ہوا ہے، میرے باپ کے فراش کے اوپر پیدا ہوا ہے۔ دیکھو، فراش کے اس بات کے لیے ہماری شریعت کے اندر دو سبب ہیں، ایسے فراش کے معنی تو آتے ہیں بستر کے، لیکن یہاں مراد لیا جائے گا جس سے آدمی جماع کرے، جماع کے نتیجے میں استقرار حمل ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر بچہ آوے۔ تو شریعت کے اندر فراش کے دو اسباب ہیں، ایک سبب ہے نکاح، کہ نکاح کر کے تم کسی عورت سے جیما کرو، اس کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہوئے اور پھر اس کو بچہ ہوئے. دوسرا سبب ہے ملکیت یمین، یعنی باندی کے ساتھ آپ نے جیما کیا جس کے نتیجے میں باندی حاملہ ہوئی اور حمل کے نتیجے میں بچہ ہوا اور آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے، تو یہ باندی ام ولد بن گئی اور وہ بچے کا باپ وہ آقا کہا جائے گا. یہ دو سبب ہے شریعت کے اندر فراش کے. اب یہاں دوسرا سبب تھا کون سا؟ ملکیت یمین والا، کہ یہ باندی حقیقت میں تھی زمعہ کی، اس لیے اس باندی کا جو بچہ ہوگا یہ بچہ زمعہ کے فراش کا بچہ کہا جائے گا حقیقی اعتبار سے. بس ایک بات ہوتی ہے اس میں کہ اگر وہ دعویٰ کرے، اگر وہ انکار کر دے گے تو مسئلہ پھر بدل جائے گا. تو ولد علی فراشہ، تو یہ تو میرے باپ کی باندی کا بچہ ہے، میرے باپ کی فراش میں اس بچے کا جنم ہوا ہے. اب دو دعوے دار ہو گئے زما کی باندی کے بچے پر. فتساوقا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں اپنا جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے، دونوں مدعی آئے. اب حضرت سعد نے پہلے اپنی بات پیش کی. فقال سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابن اخی، اے اللہ کے رسول، یہ نوجوان چھوکرا تو میرے بھائی کا بیٹا ہے. میرے بھائی عتبہ ابن ابی وقاص جو جاہلیت میں انتقال کر گئے تھے، یہ ان کا بیٹا ہے. کان قد عہد الی فیہ، میرے مرنے والے بھائی نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں اپنے اس بھائی کے بچے بھائی اپنے بھائی کے اس بچے کو اپنے پاس لے آؤں. یہ دعویٰ کیا اور بھائی کے بچے ہونے کی بنیاد تھی زنا، کہ وہ زمان کی باندی جو زنا کراتی تھی اس میں جو ہے میرے بھائی نے بھی اس سے زنا کیا تھا اور اس کے نتیجے میں اس کی قرار حمل ہوا تھا، یہ ہے میرے بھائی ہونے کی وجہ. یہ دعویٰ کیا. دوسری طرف عبد ابن زما کہنے لگے، اخی، ارے حضور یہ تو میرا بھائی ہوتا ہے. وابن ولیدت ابی، میرے ابا کی باندی کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے یہ تو میرا ہی ہوگا، ان کا نہیں ہوگا. ولید علی فراشہ، یہ تو میرے ابا کے فراش میں اس بچے کا جنم ہوا تھا، اس لیے یہ بچہ میرا بھائی ہے، میرا غلام ہے، میری ملکیت میں ہے، میں اس کو ان کے حوالے نہیں کروں گا. جی.
وقال سعد رضي الله تعالى عنه، يا رسول الله ابن اخي، قد كان قد عهد الي فيه. فقال عبد بن سمعه، اخي ابن والدتي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو لك يا عبد بن سمعه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعيه احجره. ثم قال لسودة بنت سمعه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، احتجبي منه لما راى من شبهه بعتبه، فما راى حتى رضي الله عز وجل.
سبحان الله. دونوں کی دلیلیں اور دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، دعویٰ بھی دلیل بھی. اب آپ کا فیصلہ سنیے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا لک یا عبد بن زمعہ، اے زمعہ کے بچے، یہ جو ہے تجھے ملے گا، یعنی تیرے ابا کی باندی کا یہ بچہ تجھے ملے گا، تجھے میں حوالے کرتا ہوں. اب یہ جو جملہ حضور نے ارشاد فرمایا اس کا کیا مطلب ہوا؟ لکھ اے زمان کے بیٹے عبدہ، یہ تیرے باپ کی ماندی کا بچہ تیرے لیے ہے، کیا مطلب اس کا؟ نمبر ایک، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ تیرا بھائی ہے، اس لیے کہ تیرے باپ کی باندی سے یہ بچہ پیدا ہوا، تیرے باپ کی فراش پر پیدا ہوا، اس لیے یہ تیرا بھائی کہا جائے گا. ہوا لکھا کا مطلب ہے اس کی اخوت، بھائی ہونا تیرے لیے. دوسرا مطلب سمجھو، یہ تیرے باپ کی باندی کا بچہ، اسی لیے اب تیرا باپ نہیں ہے دنیا میں، تو اب یہ بچہ تیرا مملوک کہا جائے گا. تیسرا مطلب سمجھو، تیسرا مطلب یہ ہوا لکھ یعنی اب یہ بچہ تیرے علاوہ دوسرے کسی کا نہیں ہے، تو بھی مالک تو نہیں کہلائے گا لیکن کوئی دوسرا اس کو ملکیت کے طور پر لے بھی نہیں جا سکتا ہے. ہوا لکھ تیرا ہے، کسی بھی طرح تیرا ہے، کوئی دوسرا اس کو لے جا سکتا نہیں ہے. اس طرح کا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. گویا اس تیسرے مطلب کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی زمعہ کی طرف نسبت ابنیت والی فرمائی، اس بچے کی نسبت زمعہ کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنیت والی نہیں فرمائی، بس عبد ابن زمعہ کو کہا کہ کوئی دوسرا اس کا دعوے دار نہیں ہو سکتا، تو اس بچے کو اپنے پاس رکھ. یہ حضرت سعد اس کو مکہ نہیں لے، مدینہ نہیں لے جا سکتے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انصاف کہ حضرت سعد بن ابی وقاص تو حضور کے رشتے کے ماموں ہوا کرتے تھے اور مہاجرین اولین میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں قضا اور فیصلے کی بات آئی تو جو فیصلہ انصاف کے مطابق ہوتا تھا وہی فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اپنے ماموں جان کے خلاف بات پڑ رہی تھی تو بھی اس کو گوارا فرمایا اور حضور نے وہ بچہ عبد ابن زمعہ کے حوالے کیا، اس کو تیرے پاس رکھ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان فرمایا جو بڑا جامع اصول ہے، الولد للفراش، کہ بچہ تو اسی کا ہوگا جس کا فراش ہے. وللآہری الحجر، اور زانی کو تو پتھرے ملیں گے، پتھرے پتھر ملیں گے. کیا مطلب؟ یعنی زانی کو تو جب زنا کا ثبوت ہو جائے تو پتھر سے رجم کیا جاتا ہے. اصل مطلب اس کا یہ نکلے گا کہ زانی کو نقصان ہوگا، زانی کو محرومی ہوگی. اصل مطلب یہ، یعنی زانی کو بچہ نہیں ملے گا، زانی کے ساتھ نسب ثابت نہیں ہوگا، زانی کے لیے محرومی اور نقصانی ہوگی. اس کو ایک مثال سے سمجھو، مثلا کوئی شوہر والی عورت ہے لیکن وہ اپنے شوہر کی غیر حاضری میں نعوذ باللہ زنا کرواتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس عورت کو استقرار حمل ہو گیا، تو ہونے والا بچہ شوہر ہی کا کہا جائے گا، وہ بچہ جو ہے زانی کا نہیں کہا جائے گا. اب زانی یہ کہے کہ یہ تو میرے منی کے قطرے سے حمل ہوا تھا اسی لیے بچہ مجھے ملنا چاہیے. تو ولل آہری الحجر کا مطلب کیا؟ وہ زانی جو بچے کے اوپر دعویٰ کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا, وہ نقصان میں محروم رہے گا, اس لیے کہ زنا کی وجہ سے فراش تھوڑا ہی ثابت ہوتا ہے. بھلے عورت نے خیانت کی, بھلے عورت نے غلط کام کرایا, لیکن اس کی وجہ سے فراش ثابت نہیں ہوگا اور بچے کا نسب زانی کے ساتھ ثابت نہیں کیا جائے گا. نسب تو صاحب فراش کے لیے ثابت ہوگا. اب دیکھیے فیصلے کے اوپر غور کرو اچھی طرح. مدعی کون تھے اس بچے پر؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے دعوے کی بنیاد کیا تھی؟ ان کے بھائی کی وصیت. کون بھائی؟ وقاص. اس نے کس بنیاد پر اپنا بیٹا کہا تھا؟ زنا کے نتیجے. اور دوسرا مدعی کون کھڑا ہوا؟ عبد ابن زمان. اس کی دلیل کیا تھی؟ ماں کی, میرے باپ کی باندھی کا لڑکا ہے, میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے حق میں فیصلہ فرمایا؟ عبد ابن زمان کے حق میں فیصلہ فرمایا کہ یہ تیرے لیے ہیں, یعنی تیرا بھائی سمجھ تیرے لیے ہیں. کیا حضور کے فیصلے کا نتیجہ نکلے گا؟ کہ یہ بچہ زمعہ کی طرف منسوب ہوگا, نہ کہ عتبہ کی طرف منسوب ہوگا. اس بچے کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ زمعہ کی طرف. کیوں زمعہ کی طرف نسبت کریں گے؟ زمعہ کے فراش ہونے کی وجہ سے, اس لیے کہ زمعہ کی باندھی کا بچہ ہے, اس لیے زمعہ کا فراش ہے. اس لیے اس بچے کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ زمعہ کی طرف, نہ کہ عتبہ کی طرف. حضور نے فیصلہ فرما دیا برابر. اب اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر یہ بچہ نوجوان چھوکرا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا من وجہن بھائی بن گیا. حضرت سودا کا من وجہن کیا بن گیا؟ بھائی بن گیا, حضور کے فیصلے کی برکت سے. کہ ایک تو ان کا حقیقی بھائی ہے عبد ابن زمعہ, اور دوسرا یہ چھوکرا جو زمعہ کی باندھی کا بچہ ہے. اب جب بھائی قرار دیا گیا تو اخوت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ حضرت سودا اس بچے سے پردہ نہ کرے, کیونکہ بھائی ثابت ہو گیا, لہذا اس سے تو بے حجابانہ گفتگو کر سکتی ہے, مل سکتی ہے, سب کچھ ہوگا, ان سے بات کر سکتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کیونکہ حضور نے فیصلہ کر دیا فراش کی بنیاد کے اوپر. لیکن یہ ایک پہلو ہو گیا واقعے کا, ایک پہلو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور اس بچے کی نسبت جو زمعہ کی طرف کی گئی, اس لیے کہ باندھی زمعہ کی فراش تھی, اس کی بنیاد کے اوپر یہ بچہ ہو گیا زمعہ کا, اس لیے حضرت سودا کا بھائی بن گیا. حضرت سودا کے لیے پردے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس سے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی اس بچے کے بارے میں تھا, وہ پہلو یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص مرتے مرتے جو وصیت کر گیا تھا کہ یہ میرے نطفے سے ہیں, اور اس بچے کی ظاہری شکل صورت قیافہ شناس لوگوں کی رپورٹ بھی یہی تھی کہ یہ بچہ عتبہ کے نطفے سے ہے. تو اس میں ایک دوسری جانب آ گئی کہ عتبہ کی وصیت قیافہ شناس لوگوں کی قیافائی رپورٹ اور بچے کی ظاہری شکل صورت یہ بالکل ملتی تھی عتبہ کے ساتھ. اس کی بنیاد کے اوپر یہ بات بھی تھی کہ یہ بچہ ہے عتبہ کے منی کے خطرے سے, تو پھر یہ حضرت سودا کا بھائی تو نہیں قرار دیا جائے گا چونکہ عتبہ کے نطفے سے ثابت ہو جائے گا. لیکن یہ ہے شک والا پہلو, یہ پہلو کیسا ہے شک اشتباہ والا شبہ والا پہلو ہے. لیکن اس شبہ والے پہلو کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو یوں فرمایا کہ سودا تمہیں اس بچے سے پردہ کرنا ہے, تمہیں اس بچے سے بے حجابانہ ملنا نہیں ہے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کہ اس بچے کے بارے میں دو احتمال ہو گئے, شبہ پیدا ہو گیا ظاہری دلائل کے اعتبار سے حضور نے جو فیصلہ فرمایا کہ یہ بچہ تو زماں کی باندھی کا ہے, زماں کا فراش ہے, اسی لیے اس کی نسبت زماں ہی کی طرف کی جائے گی, اور عبد ابن زماں کے حوالے کر دیا اس بچے کو, یہ ہو گئی ظاہری دلائل اور حجت. دوسری طرف عتبہ بن ابی وقاص کا دعویٰ اور بچے کی شکل صورت قیافہ شناس لوگوں کا قیافہ, تو اس کا تقاضا کیا نکلا کہ یہ بچہ جو ہے عتبہ کی منی کے قطرے سے ہوا ہو. یہ ہو گئی اشتباہ والا پہلو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو فرمایا تجھے تو اس بچے سے پردہ کرنا ہے. بس حضرت سودا نے زندگی بھر اس بچے کا منہ نہیں دیکھا. دیکھیے کیسا پردے کا اہتمام, معمولی شبے کی بنیاد کے اوپر. یہ امام علی مقام ترجمۃ الباب کو ثابت کر رہے ہیں کہ جہاں اشتباہ پایا جائے تو اشتباہ والی چیز کے اندر کھٹک والی چیز کو چھوڑو, اور جس پر اطمینان اور یقین ہو اسی کو اپناؤ. یہاں کھٹک والی چیز کیا تھی کہ حقیقت میں یہ کہیں عتبہ کا چھوکرا نہ ہوئے, اور دکھتا بھی تھا عتبہ کی شکل کے اوپر, اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت سودا اس سے پردہ کرے. ثم قال, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے فرمایا, ثم قال لسودة بنت زمعہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبی منہ, کہ سودا تمہیں اس بچے سے پردہ کرنا ہے. حضور نے پردے کا حکم دے دیا. اب یہ جو پردے کا حکم ہے یہ احتیاط کے پیش نظر ہے, کھٹک کو دور کرنے کے واسطے ہیں, شک شبے سے بچنے کے واسطے ہیں. فما رآہا لما را من شبہت بھی عتبہ تا, اس لیے کہ اس بچے میں خد و خال عتبہ سے ملتے جلتے تھے. تو حضرت سودا نے موت تک اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا, موت تک نہیں دیکھا. دیکھیے کیسا ان لوگوں کا معاملہ, پردے کا کیسا قوی اہتمام, کہ جس کے اندر ایک پہلو قوت کا تھا دوسری طرف صرف شیبہ اور کھٹک کی چیز تھی, لیکن موت تک حضرت سودا نے اس بچے کو نہیں دیکھا. کس قدر پردے کا اہتمام ہوگا آپ اندازہ لگائیے. بس امام علی مقام تو یہاں اس روایت کو اس لیے لائے کہ جہاں شک شبے کا احتمال ہو وہاں جو ہے احتیاط کرنا چاہیے. جی.
نبی قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد الله بن ابي السكر ان الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وانهما اجمعين قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن العمي عمري فقال اذا اصاب بحدي فقل واذا اصاب بعمري فقتل فلا تاكل فانه وقيل قلت يا رسول الله ارسل قلبي ورسل لي فوجئت فاجد معه على سعيد قلبنا اخرى
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاتم تائی کے صاحب زادے، قال، عرض کرتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المعراض، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراض کے بارے میں پوچھا. اب سمجھو یہ معراض کیا چیز ہے، ایسا تیر جس کے پر نہیں ہوا کرتے، اس تیر کو معراض کہا جاتا ہے. مزید وضاحت سے سمجھو، اس تیر کے اندر لکڑی نہیں ہوا کرتی، پکڑنے کا دستہ ہوا کرتا ہے، بیچ میں سے اس کو پکڑا جاتا ہے، ایسے لمبا ہوتا ہے، بیچ میں سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، چھوٹے نیزے کی طرح ہوتا ہے. اور یہ معراض جو ہوتا ہے اس کو کمان سے نہیں چلاتے کہ کمان پہ رکھ کے چلا رہے، نہیں، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بیچ میں پکڑیں گے اور بڑی مہارت سے اس کو پھینکتے ہیں، بڑی مہارت سے پھینکتے ہیں اس کو، برچھی، بعض علاقوں میں اس کو برچھی کہتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بیچ میں سے پکڑ کر کے نشانے کے اوپر مارتے ہیں. شکار جب قریب میں ہوتا ہے تو اس کے ذریعے، معراض کے ذریعے شکار کرتے ہیں، اور شکار دور ہوتا ہے تو تیر چلاتے ہیں. قریب شکار ہو تو کسی سے ماریں گے اور شکار کو لگے گا اور گر جائے گا. اور مزید بات یہ ہے کہ غزوہ احد میں وحشی نے حضرت حمزہ کو اسی سے شہید کیا تھا. وہ اس کو چلانے میں وحشی بہت ماہر تھے، فنکار تھے اس کے چلانے میں، اور وہ اس کو ایک طریقہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایسے معراض بنا کر کے لال گرم کرتے ہیں آگ میں، پھر اس کو زہر میں رکھ دیتے ہیں اور زہر سے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں زہر میں بجھایا ہوا، پھر وہ مارتے ہیں تو ذرا سا بھی اگر لگ جا رہے تو آدمی کی ہلاکت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ زہر میں بجھایا ہوا ہوتا ہے اور آدمی کو خراش بھی کر دے رہے تو پورے ذہن میں، پورے بدن میں زہر پھیلا کے مار ڈالتا ہے. تو ایسا زہر بجھایا ہوا معراض وحشی لائے تھے اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو اس نے مہارت فنی سے مارا، آر پار کر دیا تھا حضرت حمزہ کو، اور اسی سے ان کو شہید شہادت ہوئی تھی حضرت حمزہ کی. یہ ہے معراض کا تیر، دونوں کنارے اس کے پتلے ہوتے ہیں اور بیچ کے اندر موٹا ہوتا ہے اور پکڑنے کا دستہ ہوا کرتا ہے. تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا کہ معراضی تیر سے جو شکار کرے اس کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کی دھار نوک لگے تو تم کھا سکتے ہو، اور اگر اس کی چوڑائی لگے اور وہ شکار کو قتل کر دے تو تم اس کو کھا نہیں سکتے ہو. یعنی آپ نے وہ تیر چلایا شکار کی طرف، بسم اللہ پڑھ کے چلایا معراض تیر، اور اس کی جو نوک ہوتی ہے وہ شکار کو لگی اور شکار قتل ہو گیا، تو کھا سکتے ہیں، حلال ہے. لیکن پھینکا اور آگے جا کے وہ پلٹ گیا، اور پلٹنے کی وجہ سے نوک شکار کو نہیں لگی بلکہ تیر کا یوں لمبا ہے تو درمیان والا حصہ جا کے لگا، چوڑائی میں لگا، تو چوٹ سے وہ شکار مرا. اصل نہیں کہ کبوتر جیسا کوئی پرندہ تھا, آپ نے مارا اس کو, اب وہ آگے جا کے پھر پلٹ گیا اور نوک نہیں لگی, چوڑا بیچ والا حصہ لگا جس کی ٹکر سے وہ پرندہ مر گیا. تو اب اس کو نہیں کھا سکتے. وہ نتیحا منہ پیزا اس میں وہ شامل ہو جائے گا اور کھانا ممنوع ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوک والا حصہ لگے تو کھاؤ, اور عرض یعنی چوڑائی سے لگے اور قتل کرے تو مت کھاؤ. فَإِنَّهُ وَقِيزٌ, وَقِيز بمعنی موقوز, قرآن میں جو آیا وہ, یعنی وہ لکڑی کی چوٹ سے مرا ہوا کہا جائے گا, وہ شکار کیا ہوا نہیں کہا جائے گا. ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ پوچھا حضرت عدی بن حاتم نے, یا رسول اللہ میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں شکار کے اوپر, کوئی شکار نظر آتا ہے میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں, وہ اسمی اور میں اپنے شکاری کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑتا ہوں, قلب معلم ہے بسم اللہ پڑھ کے روانہ کرتا ہوں, یعنی کتے کے ذریعے شکار کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوتے ہیں, قلب معلم ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جاتا ہے. اب وہ کتا دوڑا, حضرت عدی نے جو چھوڑا وہ قلب معلم بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا وہ دوڑا. فاجد ماہ علی الصید قلبا آخر, اب شکار کے اوپر دوسرا کتا بھی ہے جو ہم نے نہیں دوڑوایا, حضرت عدی نے یا جس نے بھی دوڑایا اس نے نہیں دوڑایا. لم اسمی علیہ اور اس پر بسم اللہ بھی نہیں پڑی. گویا کہ دو کتوں نے مل کر کے ایک جانور کا شکار کیا. ایک کتا وہ ہے جو معلم ہے بسم اللہ کے ساتھ اس کو چھوڑا گیا ہے, اور دوسرا کتا ہے اس کا حال مجہول ہے, معلم ہے نہیں ہے, اس کے مالک نے شکار پر دوڑایا, اللہ جانے بسم اللہ پڑی تھی کہ نہیں پڑی تھی, ایسے چھوڑ دیا تھا. اب دو کتے شکار پر ملے تو کیا میں اس شکار کو کھا سکتا ہوں کہ نہیں کھا سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں حضرت عدی نے کہا, ولا ادری ایہما اخذا, میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کس نے جو ہے شکار کو پکڑا اور مارا. قال یعنی دو کتوں میں سے کس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہمیں نہیں معلوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاکل, اس کتے کے شکار کو مت کھاؤ. یہ ہے ترجمہ الباب سے رب, کہ اس کتے کے شکار کو مت کھاؤ. کیوں مت کھاؤ اس کتے کے شکار کو؟ اس لیے کہ شبا پیدا ہو گیا کہ ایک تو حضرت عدی کا چھوڑا ہوا کتا ہے, وہ تو معلم بھی ہے بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہے, لیکن وہ دوسرا کتا ہے اللہ جانے وہ معلم ہے نہیں ہے, مالک نے بسم اللہ پڑھی نہ پڑھی, مشتبہ چیز ہو گئی. اسی لیے کھٹک والی چیز چھوڑ دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شکار کو مت کھاؤ. قال لا تاکل انما سمیت علی قلبک, تم نے تمہارے کتے کو دوڑاتے وقت پر بسم اللہ پڑھی تھی, ولم تسمی علی الاخری, اور تم نے دوسرے کتے کے اوپر بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. گویا کہ دوسرے کے کتے میں احتمال ہے کہ غیر معلم ہو, بے بسم اللہ ہو اور کافر کا چھوڑا ہوا ہو, کتنے امکانات ہیں. اسی لیے آ گیا شکار میں شیبا اور کھٹک پیدا ہو گیا. گویا موت کے دو سبب جمع ہو گئے, شکار مر تو گیا لیکن سبب کتنے جمع ہوئے؟ دو. ایک سبب ہوا شکار کو حلال کرنے والا, اور ایک سبب ہو گیا شکار کو حرام کرنے والا. شکار کو حلال کرنے والا سبب کون سا؟ حضرت عدی کا اپنے کتے کو چھوڑنا، وہ قلب معلم بھی ہے اور بسم اللہ کے ساتھ اس کو چھوڑا گیا ہے. اور حرام کرنے والا سبب کون سا ہو گیا؟ دوسرا کتا، جس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ معلم ہے کہ نہیں ہے، بسم اللہ ہے کہ بے بسم اللہ ہے، اور ممکن ہے کہ وہ کافر کا ہے. اسی لیے دو سبب جمع ہو گئے، ایک علت والا ایک غربت والا. لہذا کھٹکا چھوڑو اور جو ہے ایسے شکار کو مت کھاؤ. بس امام علی مقام تو یہ روایت لا کر کے یوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ شبہ اور شک والی چیزوں کے چکر میں مت پڑو، یقینی حلال چیزیں استعمال کرو، یقینی حلال چیزوں کا کاروبار کرو. جی
ایک
نیا ترجمہ الباب قائم کیا، باب ما يتنزه من الشبهات. پھر ایک دور آئے گا انشاءاللہ جس میں آپ عبارت شوق سے جتنی چاہے اتنی پڑھیں، گھنٹے بھر میں 10 صفحے پڑھیے، 15 پڑھیے، میں بالکل نہیں بولوں گا، خاموش رہوں گا. ابھی میرے بولنے کے دن ہیں، پھر آپ کے بولنے کے دن آئیں گے. باب ما يتنزه من الشبهات. یتنزہ کا ترجمہ کرو یجتنبو. یہ باب جو ہے ان چیزوں کے بیان کے اندر ہے کہ بچنا چاہیے شبہ پیدا کرنے والی چیزوں سے. دیکھیے شبہتن کی جمع ہے شبہات، پیچھے والا باب اور یہ باب قریب قریب ہے. اس ترجمۃ الباب سے امام علی مقام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں کی آخری حد جو ہوتی ہے، یعنی معمولی مشتبہ چیز، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. معمولی مشتبہ چیز، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ جیسے متقی کہ وہ بازار سے آم ہی نہیں خریدتے، اس لیے کہ بازار و آم میں بے غلط ہوئی ہو اس کا امکان لگا رہتا ہے. اس لیے کہ ہمارے یہاں پھل آفت سے معمون جب تک نہ ہوئے وہاں تک درخت پر اس کی بے ہمارے یہاں منع ہے. آپ نے قدوری میں ہدایہ میں سب جگہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے، جب وہ پھل آفت سے معمون ہو جائے تب اس کی بے درست ہوا کرتی ہے. اور اس وقت مارکیٹ کے اندر عام رواج ہے کہ پھل کی باری پھول آتے ہی پورے پوری جو ہے بیچ دی جاتی ہے، اس کا سودا کر لیا جاتا ہے. تو وہ شرعاً ایک غلط کام ہے، لہذا بہت سارے لوگ اس سے احتیاط کرتے ہیں کہ بھائی بازار سے عام نہ خریدو، ہو سکتا ہے غلط طریقے سے جو بے ہوئی تھی باڑی کی اس باڑی کے یہ پھل ہو رہے ہیں. باڑی میں چلے جائیں گے، پوچھیں گے بھائی اس کا مالک کون ہے، یہ ڈائریکٹ اسی سے خرید لیتے ہیں. یہ ایک اعلیٰ ترین احتیاط ہے شبہات سے بچنے کا. اس سے بھی بچنے کا بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں. اس ترجمۃ الباب کے اندر امام علی مقام اس کی طرف ہمیں اشارہ دے رہے ہیں کہ معمولی جہاں پر شبہ ہو، معمولی کھٹک پیدا ہوتا ہو، چھوٹے درجے کا ہو، تو اس سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جیسے امام صاحب کا واقعہ مشہور ہے نا کہ وہ بکریاں چوری ہو گئی تھی کوفہ کے اندر، حضرت امام صاحب نے معلوم کروایا امام ابو حنیفہ نے کہ بھائی بکری کی عمر اتنی ہوتی ہے, تو کا اتنی عمر ہوتی ہے, تو شاید اس شیبے کے اوپر کہ چور لے جا کر کے وہ بکری بیچ دے رہے اور جو ہے وہ گوشت میرے پیٹ کے اندر جاوے مسروقہ بکری کا, اس لیے بکری کی عمر کے بقدر انہوں نے گوشت بکری کا نہیں کھایا. کہ کتنا اعلیٰ درجے کا شیبے والی چیزوں سے بچنے کا اہتمام ان حضرات کے یہاں یہ چیز ہے, غور کرنے کی, توجہ دینے کی. آج ہی ایک صاحب نے ایک کتاب ہدیے میں بھیجی, حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ التفسیر, ان کی سوان ہے. تو اس میں ایک بار راستے میں آتے آتے دیکھا, گزرتے گزرتے تو ایک واقعے پر نظر پڑ گئی کہ ایک صاحب حضرت کے لیے مالٹا بوری بھر کر ہدیے میں لائے. مالٹا تو سمجھتے ہو, جیل نہیں, وہ سنترا, سنترا کی ایک قسم ہوتی ہے مالٹا, وہ تو ہدیے میں لائے. تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ گھر میں نہیں تھے, تو باہر دروازے پر انہوں نے وہ مالٹے کی بوری رکھ دی اور مسجد میں چلے گئے. حضرت آئے تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چوری کا مال تم ہمیں ہدیہ دیتے ہو, سیدھا فرما دیا, ارے چوری سے جو مال تیار ہوا وہ ہدیہ لاتے. وہ آدمی حیران رہ گیا کہ حضرت جو ہے میری اپنی باڑی کے یہ تو مالٹا ہے, اس میں کہاں چوری ہے. حضرت لاہوری نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پانی کی جو نہر آتی ہے اس میں تمہارے پڑوسی کی باری تھی پانی لینے کی باڑی میں, لیکن تم نے چھپ کر کے پانی اپنی باڑی میں لے لیا تھا اور اس سے اپنی باڑی کی سینچائی کی تھی پڑوسی کا حق مار کر کے. تو اس نے اعتراف کر لیا, لے جاؤ یہ مالٹا میں نہیں کھاؤں گا, جس کے باڑی کے اندر ایک مرتبہ پڑوسی کی باڑی, پڑوسی کی جو باری تھی پانی لینے کی اس کو دبا کر کے اس نے اپنی باڑی میں پانی لے لیا تھا, تو اس پر لگے ہوئے پھل کھانا انہوں نے گوارا نہیں کیا. ایسے اعلیٰ درجے کے شبہات اور تقویٰ والی چیز سے بچنے والے لوگ تھے.